الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد وأبتغي الأجر من الله تعالى. فقال: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، فالكلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. کل یہ بات گزر چکی ہے کہ جہاد حقیقت میں جان کھپانے کو کہتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو محنت کی جاتی ہے اس کو جہاد کہتے ہیں. اس کے جو مراحل ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا تھا. یہاں ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے، اس حدیث میں بھی جو اصل مقصد زندگی ہے اس مقصد زندگی کی وضاحت کی جا رہی ہے. ایک صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ غزوہ درپیش تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، ہم اس غزوے میں جانا چاہتے ہیں، جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہوں نے یہ بات وضاحت سے کہہ دی کہ وابتغ الاجر من اللہ تعالی، اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر حاصل ہو، ہم اجر چاہتے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بلکہ دونوں الحمدللہ زندہ ہیں. آپ نے پھر ان سے دوبارہ ان کا اصل مقصد واضح فرمایا، دریافت فرمایا کہ تبتغی الاجر من اللہ تعالیٰ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کے طلبگار ہو، اجر چاہتے ہو. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بے شک. تو آپ نے فرمایا کہ فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، اگر تم اجر کے طلبگار ہو تو پھر یہ بہتر ہے کہ تم اپنے والدین کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو. یہ تمہارے لیے بہت بڑی بات ہے. بعض روایتوں میں الفاظ آتے ہیں ففیہما فجاہد، تم جہاد چاہتے ہو، تمہارا جہاد یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرو، وہیں جا کر جہاد کرو. جہاد محنت کو کہتے ہیں، جان کھپانے کو کہتے ہیں. اللہ کے لیے جان کھپانا، اللہ کے دین کے لیے جان کھپانا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان کھپانا، احکامات شریعت کے لیے جان کھپانا، جو اللہ تبارک و تعالی زندگی چاہتا ہے، جو تقاضا ہے اس کا دین کا، اس کے لیے اپنی جان کھپانا اور قربانی دینا، یہ ساری چیزیں جہاد میں شامل ہیں. جیسا کہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، باقی تفصیل کل گزر چکی ہے، کہ اور اس کی جو اعلیٰ شکل ہے اس کو قتال کہتے ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں، یہ بھی حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی اسی میں شامل ہے. اللہ کے لیے آدمی جو محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ہی فرما دیا کہ ففیہما فجاہد، جا کر ان میں جہاد کرو. ظاہر ان میں کیا جہاد ہے؟ محنت کرنا، ان کی خدمت کرنا، اس کے لیے اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑے، اپنے نفس پر قابو کرنا پڑے. بعض مرتبہ خدمت کی ایسی ضرورتیں پیش آتی ہیں کہ آدمی کے لیے دشواری ہوتی، پریشانی ہوتی، لیکن اس کے باوجود اپنے اوپر قابو کرنا اور قابو کر کے جو حکم شریعت ہے اس پر عمل کرنا, اور یہ اجر کا ایک بڑا اللہ نے ذریعہ رکھا ہے. والدین کی خدمت کو اللہ نے اجر کا اور حصول جنت کا ایک بڑا ذریعہ بنایا, تو اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق محنت کرنا یہ سب اس میں شامل ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رغم انف قیل من یا رسول اللہ قال من ادرك ابويه عند الكبر احدهما او كليهما فلم يدخل الجنه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات فرمائی کہ نہ خاک آلود ہو, کہ نہ خاک آلود ہو وہ ذلیل ہو. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کس کے بارے میں آپ یہ بات فرما رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سکے. والدین اس کو بڑھاپے میں ملے جب ان کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے, دونوں ملے ایک ملے, اور اس کے بعد وہ جنت میں داخل نہ ہو, اس کے لیے انتہائی درجے کی یہ حسرت کی بات ہے, ندامت کی بات ہے, اس کے لیے دیکھا جائے تو ذلت کی بات ہے. اس کی ناک خاک آلود ہو ایسے شخص کی کہ جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور پھر جنت میں داخل نہ ہو. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ایک بہترین ذریعہ عطا فرمایا حصول جنت کا, اور یہ ایسی چیز ہے کہ خدمت میں جنت ہے, اور خدا نخواستہ اگر ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے, بے ادبی کی جائے, گستاخی کی جائے, تو یہ بہت خطرناک بات ہے. جیسے یہ بات عرض کی گئی تھی ایک آدھ دنوں میں کہ اس کا کبھی کبھی بدلہ دنیا میں ملتا ہے. والدین کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی کرتا ہے, ان کی حق تلفی کرتا ہے, تو دنیا میں بدلہ ملتا ہے. اب حالت یہ ہے اولاد کی کہ زندگی میں اپنے باپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری جائیداد دے دی جائے, ہم اپنا خود کاروبار کریں گے, ہم الگ رہنا چاہتے ہیں. ان سے پوچھو تمہارا ہے کیا, ابھی والدین زندہ ہیں, باپ تمہارے زندہ ہیں, تو جو کچھ بھی جائیداد ہے, کھیت کھلیان ہے, وہ تمہارے باپ کا ہے, تمہارا تو کچھ نہیں. اگر وہ تمہیں ابھی دے دیتے ہیں تو احسان کرتے ہیں. حالت یہ ہے کہ اگر نہ دیں تو لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اور اب تو حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ قتل تک کر رہے ہیں محض اس بنیاد پر کہ ہمیں جلدی سے ہماری جائیداد ہمیں مل جائے. ہماری کیا ہے, وہ جو کچھ ابھی والد کا ہے, والد کے انتقال کے بعد وہ تقسیم ہوگی جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں وہ تقسیم کر دی ہے, کس کو کتنا ملے گا, بیٹوں کو کتنا ملے گا, بیٹیوں کو کتنا ملے گا, اگر بیوی زندہ ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا, ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کو کتنا ملے گا. پوری تفصیل قرآن مجید میں آتی ہے, اس تفصیل کے مطابق اس کی تقسیم کی جائے گی, اور وہ تقسیم اللہ نے کر دی ہے. تقسیم کا عمل ہمیں کرنا ہے, باقی اس کی تفصیل اللہ نے بیان کر دی, اس میں ہمیں کچھ غور کرنے کی ضرورت نہیں. جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق ہمیں اس کی تقسیم کرنی. لیکن آج حالت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے اپنے ماں باپ پر زور ڈالتے ہیں, اصرار کرتے ہیں ہمیں فلاں حصہ دے دیا جائے, ہمیں فلاں حصہ دے دیا جائے. آپ کا کیا ہے بھائی, ماں باپ جو چاہیں گے وہ کریں گے, اور اس پر اگر ذرا ان کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا محرومی ہوگی, اس سے بڑھ کر کیا محرومی ہوگی کہ ماں باپ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنایا ہے, اگر ان کو آدمی خوش کرتا ہے تو گویا کہ جنت حاصل کرتا ہے, اور اگر ان کو ناراض کرتا ہے تو اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کرتا ہے, گویا خود اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کرتا ہے. تو اب اگر اللہ نے موقع دیا ہے اس کا کہ اس کے ماں باپ بوڑھے کمزور ہیں, معذور ہیں, ان کی خدمت سعادت ہے. بعض مرتبہ معذوری طویل ہوتی ہے تو اولاد اکتانے لگتی ہے, اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے یہ تو ہمیں جنت کا راستہ دے دیا, اگر یہ ہمارے والدین نہ رہتے چلے جاتے اور یہ خدمت کا موقع ہمیں نہ ملتا تو کتنے ہم نے نہ جانے ایسے غلط کام کیے تھے کہ جن کی بنیاد پر ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. لیکن اللہ نے ہمیں ایک موقع دے دیا کہ ان کی خدمت کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. آدمی اس کو بوجھ سمجھتا ہے, ماں باپ بوڑھے ہو گئے بیچارے بستر پر ہیں, اور بعض مرتبہ بیماری طویل ہو جاتی ہے, اس کو آدمی بوجھ سمجھتا ہے. اس کو جتنا بشاشت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آدمی ان کی خدمت میں لگا رہے گا, اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے, اس کے اللہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک تحفہ ہے, کوئی مصیبت نہیں. اس کو لوگ مصیبت سمجھتے ہیں, ماں باپ بوڑھے ہو گئے, خدمت کرنی پڑتی, اس کو مصیبت سمجھتے ہیں. اور بعض مرتبہ تو زبان پر کہہ دیتے ہیں, یعنی کس دل سے وہ ان کلموں کو, ان باتوں کو سنتے ہوں گے ماں باپ کہ جو اپنی اولاد کے لیے سب کچھ تج دیتے ہیں, اور اگر باپ بوڑھا ہو گیا, ماں بوڑھی ہو گئی بیچاری, اور تھوڑی خدمت کی ضرورت پڑ گئی تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے. کبھی کبھی زبان سے اولاد کہہ دیتی, ارے بھائی تھک گیا, پریشان ہو گئے. اور جو بہت شریف لوگ زبان سے نہیں کہتے تو ان کے چہرے مہرے سے اندازہ کر لیتے ہیں, ابھی تو پریشان ہو, ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی. بہت اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہیں, کمزور ہیں, تو ان کی خدمت کو عین سعادت سمجھنا چاہیے, اور وہ اپنے فائدے کی چیز ہے. ان کے فائدے کی کیا ہے بھائی, دنیا میں تم ان کی خدمت کر رہے ہو تو یہ تو حق تھا ان کا, کون سا تم ان پر احسان کر رہے ہو. لیکن یہ اگر غور کیا جائے تو اپنے اوپر احسان, جو کچھ آدمی کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے. یہی بات حدیث میں کہی گئی, انتہائی گویا کہ محرومی کی بات ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہوں اس کے بعد جنت میں داخل نہ ہو سکے. اللہ نے موقع دیا اس کو کہ ان کی خدمت کر کے وہ جنت کما دے. تو اس لیے اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس میں عام طور سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں, ماں باپ بوڑھے ہو گئے, ان کو خدمت کی توفیق نہیں ملتی, اور اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں, مست رہتے ہیں. اور اب تو حالت یہ کہ ماں باپ پڑھاتے ہیں اپنی اولاد کو, اس کے بعد کوئی یورپ چلا گیا, کوئی امریکہ چلا گیا, کوئی گلف چلا گیا, اب بیچارے بوڑھے ماں باپ گھر میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی پرسان حال ان کا نہیں ہو. ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی آ کر ان کو قتل کر دیتا ہے, سارا مال لوٹ کر لے جاتا ہے, بوڑھے کیا کریں گے. یہاں تک کہ جو گھر کے ملازمین ہیں, خدمت گزار ہیں, کبھی کبھی ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے. کام کرنے والا کام کر رہا ہے, دیکھا بوڑھا بوڑھی ہیں, بہت دولت ہے گھر میں, دونوں کو قتل کیا, دولت لوٹی لے کے چلے گئے. ایسے کتنے واقعات اخبارات میں آتے ہیں. اولاد کو توفیق نہیں ہوتی, وہیں پڑے رہتے ہیں, ان کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے, اللہ تعالیٰ یہ موقع دے رہا ہے, اس کے بعد بھی آدمی اس کا خیال نہ رکھے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يجزی بلد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ رواہ مسلم. فرمایا کہ کوئی بھی اولاد, کوئی لڑکا اپنے والد کو بدلہ دے ہی نہیں سکتا, الا یہ کہ وہ اس کا باپ غلام ہو, اس کو خریدے اور خرید کر آزاد کر دے, تو یہ کسی حد تک ایک بدلے کی شکل ہو سکتی ہے. اول تو جب وہ خریدے گا اپنے باپ کو, اگر وہ غلام ہے تو خریدنے کے بعد اس کو آزاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو خود ہی آزاد ہو جائے گا. یہ حکم شریعت کہ لڑکا باپ لڑکے کا غلام نہیں رہ سکتا. اگر لڑکا باپ کو خریدتا ہے تو سلسلہ ختم ہو گیا غلامی کا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. اس قدر آپ نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی, غلاموں کو آزاد کرنے کی, باندیوں کو آزاد کرنے کی, اور نہ جانے کتنے ایسے مسائل بیان فرما دیے کہ کفارے میں آپ نے فرما دیا ہے غلام آزاد کیا جائے. تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا. اور عجیب بات ہے کہ یورپ, جس کو بہت ناز ہے, وہ بہت سے اسلام کے احکامات پر نقد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں غلامی کا ایک سلسلہ رہا ہے. اسلام میں غلامی کا سلسلہ نہیں رہا ہے, غلامی کا سلسلہ تو پہلے سے تھا اور سب سے بڑھ کر یورپ میں تھا, اور وہ بہت بعد تک رہا. اسلام نے تو غلامی کے سلسلے کو ختم کر دی, اور اس کی ایسی شکلیں اسلام نے طے کر دیں کہ اس کے نتیجے میں یہ جو سلسلہ بہت قدیم چلا آ رہا تھا وہ خود بخود ختم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو بات فرمائی وہ اسی اس نظام کے اعتبار سے جو سلسلہ غلامی کا تھا, اب تو اس کا تصور بھی نہیں, اس کے اعتبار سے بات فرمائی کہ اگر کسی کے والد غلام ہو اور بیٹا اپنے والد کو خریدے اور خرید کے آزاد کرے تو کسی درجے میں یہ حق کی ادائیگی ہو سکتی ہے. کہ غلامی بھی ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو ایک طرح کی موت, اب اس غلامی سے نکالنا گویا کہ ایک نئی زندگی دینا. تو جیسے اس کے والدین اس کے وجود کا ذریعہ تھے, اسی طرح سے گویا کہ ظاہری طور پر وہ اگر ان کو غلامی سے نکالتا ہے, آزاد کرتا ہے, وہ ذریعہ بنتا ہے اس کا, تو وہ بھی گویا کہ ایک نئی زندگی کا ذریعہ بنتا ہے. تو کسی حد تک یہ حق کی ادائیگی کی شکل ہو سکتی ہے, اور اس کے علاوہ تو کوئی شکل نہیں ہو سکتی. اور جب وہ خریدے گا تو خریدنے کے بعد خود بخود, اگر ماں باپ ہیں تو غلام رہ ہی نہیں سکتے اپنی اولاد, وہ خود بخود آزاد ہو جائیں گے, شریعت کا حکم ہے. تو بہرحال اگر وہ ایسا کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ ایک شکل ہو سکتی ہے, تو وہ یا کہ وہ حق ادا کر رہا, ورنہ کوئی حق اپنے ماں باپ کا ادا نہیں کر سکتا, وجود کا ذریعہ ہے ہمارے. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر رضي الله عنه يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلقها. اس واقعے کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی کیا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند تھے, خود ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ خود فرماتے ہیں ان کی روایت کہ کانت تحت امرأۃ, کہ میری بیوی تھی, میں نے ایک شادی کی تھی, عربوں میں کئی کئی شادیوں کا رواج تھا اور اسلام میں چار تک کی اجازت, تو ان میں سے کوئی خاتون تھی جس سے انہوں نے شادی کی, تو فرماتے ہیں وکنت احبها, اور مجھے اس سے محبت تھی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ناپسند تھی, اور اس کے اسباب رہے ہوں گے, انہوں نے دیکھا ہوگا اس کے اندر بعض نامناسب وہ ایسی صفات ہوں گی کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ اس سے ہمارے بیٹے کو دینی اعتبار سے نقصان پہنچے, تو ناپسند کرتے تھے. اور حضرت عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ محبت کرتے تھے, تو جب ان کے والد نے ان سے کہا کہ بھئی چھوڑ دو اس کو, طلاق دے دو, تو کہتے ہیں میں نے, مجھے اچھا نہیں لگا, میں نے کہا نہیں طلاق دینا مجھے اچھا نہیں لگتا, میں طلاق نہیں دوں گا, میں طلاق نہیں دوں گا. حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ ان صحابہ میں سے ہیں جو بہت زیادہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے مشہور ہیں. وہ یہاں تک ہوتا تھا کہ اگر وہ سفر کر رہے ہیں تو جن راستوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ان راستوں سے وہ گزرتے تھے, تو جہاں جہاں آپ نے استنجا کیا, ان کو استنجا لگے یا نہ لگے, تھوڑی دیر جا کے وہاں بیٹھ کر آ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس جگہ بیٹھ کر استنجا کیا تھا. اس حد تک سنت کا اہتمام کرنے والے, لیکن شادی کی تھی اور ان کو تعلق تھا. حضرت عمر نے جب ان سے یہ بات کہی, معذرت کی انہوں نے کہ کوئی حرج نہیں ہے, اور یہ خیال ہوا ان کو کہ میں ان کی اصلاح کر لوں گا اور میں ان کی تربیت کر لوں گا, یہ ان کے ذہن میں بات آئی ہوگی, اور جو خطرہ ہے وہ خطرہ امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کا اثر نقصان نہیں ہوگا, وہ خطرہ رہے گا نہیں, تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں میں ساتھ ہی رکھنا چاہتا ہوں, میں طلاق دینا نہیں چاہتا. الحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ میں ان سے کہتا ہوں طلاق دے دو, طلاق نہیں دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوا کر ان سے یہ بات فرمائی کہ طلقھا, جب عمر کہہ رہے ہیں تو بھی طلاق دے دو, اب تو عمر جب کہہ رہے ہیں تو طلاق دے دو. اس میں یہ بات واضح ہوتی کہ ماں باپ کی اہمیت سب سے زیادہ ہے, ماں باپ کی اہمیت سب سے زیادہ ہے, بیویوں سے زیادہ ہے, اور بعض مرتبہ اولاد سے زیادہ ہے, اس لیے کہ وہ ہمارے لیے ہمارے وجود کا ذریعہ ہے, ہماری اہمیت ہماری اولاد کے لیے, لیکن ہمارے لیے اہمیت ہمارے ماں باپ کی ہے. تو اس لیے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات یہاں فرمائی, اس سے یہ بات واضح ہوتی کہ اگر کوئی بات ماں باپ کی طرف سے آ رہی ہے اور جائز بات, اس میں کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی ہے, تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہاں حضرت عمر جو بات فرما رہے تھے وہ بات حق تلفی کی نہیں تھی, وہ جانتے تھے کہ ان کے نکاح میں رہنے سے بیٹے کو نقصان ہو سکتا ہے, دینی اعتبار سے نقصان ہو سکتا ہے, زبان کے اعتبار سے, کسی اعتبار سے سمجھتے ہوں گے, محسوس کرتے ہوں گے کہ اس میں ایسی خرابیاں ہیں کہ سحرج ہیں ان کو. تو حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی بات مانو. معلوم کہ ماں باپ اگر کوئی بات اس طرح کی کہہ رہے ہیں, اور خاص طور پر اگر ماں باپ دیندار ہیں, معاملہ فہم ہیں, تو ان تمام معاملات میں ماں باپ کی بات ضرور ماننی چاہیے. لیکن آج کل یہ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا مزاج جو سماج بگڑ گیا ہے کہ بعض مرتبہ ماں باپ خود بھی بات کو سمجھتے نہیں اور دین سے واقف نہیں ہوتے اور محض خود غرضی کی بنا پر ایسی بات کہتے ہیں. تو اس میں پھر ذرا سا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں حق تلفی نہ ہو, اس سے کہ حق تلفی بھی مناسب نہیں ہے. اگر بالکل نامناسب طریقے پر ماں یا باپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ بھائی اس کو طلاق دے دو اپنی بیوی کو, اور صرف اس لیے معمولی بات پر کہ کوئی چھوٹی سی بات پیش آ گئی اور وہ جس طرح چاہتے تھے اس طرح سے نہیں ہوا کسی معمولی بات پر, بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نامناسب طریقے پر وہ شکلیں سامنے آتی محض ضد کی بنا پر, تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے. وہ سمجھائے اپنے ماں باپ بھی ہو تو ماں باپ کو سمجھائے کہ طلاق کی ضرورت نہیں ہے, پورا گھر بگڑ جائے گا, اولاد ہے اولاد کا کیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ مبغوث ترین چیز اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند, اب غض الحلال فرمایا طلاق, سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے اللہ کو وہ طلاق. تو اگر ماں باپ دیندار ہیں اس حقیقت کو سمجھتے ہیں اس کے بعد وہ طلاق کے لیے کہہ رہے ہیں تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہے اور اس پہ بات ماننی چاہیے. لیکن اگر وہ دیندار نہیں ہے, مسائل کو نہیں سمجھتے, معاملہ فہم نہیں ہے اور پھر وہ کہتے ہیں طلاق دے دو, اور معمولی بات, اور کبھی کبھی ایسا ہو رہا ہے, اب تو صورتحال یہ ہے کہ اگر جہیز نہ لائے وہ خاتون تو ماں باپ ایسے ظالم ہوتے ہیں کہتے ہیں طلاق دے دو, یہ تو اس کو اتنے پیسے لانے چاہیے, فلاں گاڑی دینی چاہیے, مکان الاٹمنٹ ہونا چاہیے, بات طے ہوئی تھی, خدا نخواستہ اس بنیاد پہ اگر وہ کہتے ہیں طلاق دے دو تو ہرگز طلاق نہیں دینی چاہیے. اس لیے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے, دین کے ساتھ مذاق ہے, شادی کوئی تماشا نہیں. تو اس لیے اس پورے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت, ایک طرف ماں باپ کا حق ہے اور دوسری طرف دین کے احکامات, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, یہ بات شروع سے بیان کی گئی کہ اللہ کا حکم سامنے ہے تو پھر مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ کے جو حکم ہے بندوں کے سلسلے میں بھی اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب اگر ماں باپ خدا نخواستہ ظالم ہے اور معاملہ فہم نہیں, بلکہ وہ ایک طرح سے آج کل تو حالت یہ ہو رہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کا سودا کرتے ہیں, ماں باپ کی حالت یہ ہو رہی ہے اپنی اولاد کا سودا کرتے ہیں, شادی طے کرتے ہیں تو جا کر باقاعدہ پہلے تیاری ہو جاتی ہے کہ اتنا جہیز ہمیں لینا, لڑکا آ گیا ہمارے پاس, لڑکا پیدا ہو گیا تو گویا کہ دولت پیدا ہو گئی, اب اس کے ساتھ اس کی تجارت کی جائے گی, اس کی بولی لگائی جائے گی, بھائی اتنا جہیز ہم لیں گے. تو یہ ساری چیزیں دین کے مزاج کو بگاڑنے والی, اس کی بنیاد پر کوئی طلاق دینے کے لیے کہے تو سمجھانا چاہیے, اچھے انداز سے سمجھانا چاہیے. ماں باپ بہرحال ماں باپ ہیں, یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر وہ کفر و شرک بھی کر رہے ہوں, کافر و مشرک ہوں, فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا, تو ان کی بات تو نہیں مانی جائے گی. اگر وہ کہیں شرک کرو, کفر کرو, حرام کام کرو, غلط کام کرو, ان کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن صاحبهما فی الدنیا معروف, حکم ہے یہ اللہ کا کہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے, دنیا میں ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں تو آپ بالکل برہم ہو جائیں, آپ ان کو ڈانٹیں, آپ ان کو ماریں, آپ ان کے ساتھ سخت کلامی کریں, اس کی قطعاً اجازت. سلوک کرنا ہے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے, یہ حکم شریعت. لیکن اگر کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں تو پھر اس سلسلے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو یہاں اس بات کو توازن کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ماں باپ دیندار ہیں, معاملہ فہم ہے اور پھر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سلسلے میں ذرا اسے عذر کرنا پڑے گا, معذرت کرنی پڑے گی, اس لیے کہ وہ کسی کا حق گویا کہ مارنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور حق مارنا شریعت میں درست نہیں ہے, تو اس سلسلے میں پھر ان کی بات نہیں مانی جائے. عن مالک بن ربیعۃ الساعدی رضی اللہ عنہ قال بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ جاء رجل من بنی سلمہ فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ أحدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ایک راستہ عطا فرمایا, اور یہ ایک اللہ کا کوئی بندہ آیا, بنو سلمہ کے کوئی صاحب تھے, انہوں نے آ کر ایک سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ اگر والدین کا انتقال ہو جائے تو ان کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کی کوئی شکل باقی رہ جاتی؟ وہ تو جا چکے ہیں، ان کی خدمت براہ راست تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی صورت ہے، کوئی شکل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک نہیں کئی شکلیں بیان فرمائیں. سب سے پہلی شکل یہ بیان فرمائی کہ الصلاۃ علیہم، ان کے لیے دعا کی جائے. ماں باپ دنیا سے جا چکے تو براہ راست خدمت تو نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، رفع درجات کی دعا کی جائے، اور اللہ سے رحم کی دعا کی جائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا تحفہ ان کو پہنچتا ہے، اس کی خوشی ان کو حاصل ہوتی. جیسے آدمی دنیا میں خدمت کرتا ہے تو خدمت سے وہ خوش ہوتے ہیں، اسی طرح اگر ان کے لیے دعا کی جاتی ہے تو اس کی خوشی ان کو مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، ان کو تحفوں کی شکل میں وہ چیز پہنچتی. حدیث میں آتا بھی ہے کہ مرنے والا قبر میں ہوتا ہے اور بعض مرتبہ پہاڑوں کے برابر برابر اس کے سامنے تحائف لائے جاتے ہیں، عجیب الشان قسم کے. وہ کہتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ تمہارے فلاں بیٹے نے بھیجا ہے، یہ تمہاری فلاں بیٹی نے بھیجا ہے، یہ تمہارے فلاں عزیز نے بھیجا ہے. تو یہ ایک رابطہ ہے، اور یہ خدمت کا گویا کہ اللہ نے ایک ذریعہ دیا ہے مرنے کے بعد کہ آدمی ان کے لیے دعا کرے. یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں قبول فرماتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ حسن سلوک شمار کی جاتی. بلکہ حدیث میں یہ بات بعض جگہوں پر آئی ہے کہ اگر اولاد نافرمان تھی اور اس نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اب وہ دنیا سے جا چکے، اب کیا کرے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، جتنا ہو سکے ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. اور جو آگے کی باتیں کہی جا رہی ہیں اس کا بھی اہتمام کیا جائے. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ حسن سلوک شمار کرنے والا شمار کیا جائے، جو زندگی میں اس نے اچھا سلوک نہیں کیا لیکن اب نادی میں ہو کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی، تو اس کی تلافی کی شکل یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ایثار ثواب کا اہتمام کریں، اور بھی یہاں تفصیلات بیان کی گئیں اس کا اہتمام کریں، تو وہ نیکی کرنے والا اور حسن سلوک کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شمار کیا جائے. والاستغفار لہما، ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے استغفار کیا جائے، یعنی ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، مغفرت اللہ سے چاہی جائے. وَإِنْفَاذُ أَحَدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، اور انہوں نے اگر جو لوگوں سے معاہدے کیے ہوں، کچھ وعدے کیے ہوں، تو ان کو ان کے انتقال کے بعد پورا کرنا، ان کے انتقال کے بعد ان کو پورا کرنا، یہ بھی حسن سلوک کی بات ہے. انہوں نے لوگوں سے وعدے کیے، ان سے ان کے تعلقات تھے، روابط تھے، تو اب اس کو قائم رکھا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، یہ بھی اسی میں شامل ہے. وَإِنْفَاذُ أَحَدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، اسی طرح ان کے ذریعے سے جو رشتے جوڑے جا رہے تھے ان رشتوں کو آج بھی جوڑا جائے، ان کو توڑا نہ جائے. ان کے بھائی ہیں، ان کے اعزہ ہیں جن کے پاس وہ جایا کرتے تھے، آدمی جانتا ہے، آدمی اس سے اچھی طرح سے واقف ہوتا ہے، ان کے پاس جائے. جیسے والدین ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے اسی طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، یہ بھی اسی میں شامل ہے. وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور اسی طرح فرمایا کہ ان کے دوستوں کی عزت کی جائے، ان کے دوستوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا جائے، یہ بھی اسی میں شامل ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک. وعن ابي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لحما بالجعرانة إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه فقلت من هي؟ فقالوا هي هذه أمه التي أرضعته. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جعرانہ مقام ہے، مکہ مکرمہ سے قریب ہے، وہاں گوشت تقسیم فرما رہے ہیں. ایک خاتون آپ وہاں پر آئیں، آپ کے پاس قریب ہو گئیں آپ سے. جب آپ کے قریب آئیں، آپ نے ان کو دیکھا تو آپ نے ان کا بڑا اعزاز فرمایا، اور جو چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے وہ چادر ان کے لیے بچھا دی کہ تو آپ اس پہ بیٹھ جائیے، اس پر بٹھایا اسے. لوگوں نے کہا یہ کون خاتون ہیں، کہاں سے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوڑھنے والی چادر ان کے لیے بچھا رہے ہیں؟ تو کہا گیا کہ ہاذہ امہ اللتی ارضعت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، آپ کی رضاعی ماں ہیں، آپ کو انہوں نے دودھ پلایا، اور دودھ پلانے والی کا بھی حق ہوتا ہے، اس کا درجہ بھی ماں کا ہے، وہ دودھ پلا رہی ہے گویا کہ وہ اپنے دل کا ٹکڑا بنا رہی، گویا اپنا جز اس کے اندر منتقل کر رہی، تو اس کو بھی احترام کا حق اللہ نے دیا ہے، اور اس کا بھی اس کی بھی عزت کی جائے گی، احترام کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اس کا احترام کا معاملہ فرمایا کہ چادر جو اوڑھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ چادر ان کے لیے بچھا دی. تو معلوم ہوا کہ والدین جو اصل والدین ہیں، جو ہمارے وجود کا ذریعہ ہیں، ان کا تو حق ہے ہی. اسی طرح اگر کسی نے دودھ پلا دیا، پہلے عربوں میں تو بہت رواج تھا اس کا، اب تو اس کا رواج تقریباً یہاں ان علاقوں میں تو بالکل نہیں ہے، بعض علاقوں میں شاید ہو تو ہو، کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ایسی عورتوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا جو باقاعدہ کرایہ پر لی جاتی تھی، وہ لے جاتی تھی، تربیت کرتی تھی، اچھا ماحول ہوتا تھا دیہات وغیرہ کا، وہاں بچے رہتے تھے. تو جو عورتیں دودھ پلانے والی ہیں ان کا بھی حق ہے، اور عام طور سے چونکہ وہ غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی، ان کا ہی پیشہ ہوتا تھا، تو لوگ ان کے حق کو نہیں سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا کہ ایک بیچاری غریب خاتون آئی ہے، ایک دیہات کی رہنے والی، اس کے لیے آپ نے چادر بچھا دی، اس لیے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. یہاں تک کہ آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی بڑا اعزاز فرمایا. وہ آئیں، شروع میں آپ بہت بچپن میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، شروع میں آپ پہچان نہیں سکے، انہوں نے تعارف کرایا اپنا، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کاندھے پر سوار تھے، چھوٹے سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ہمارے کاندھے پر دانت کاٹا تھا، اس کا نشان ہے میرے کاندھے پر. تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے بڑا اعزاز فرمایا، یہاں تک کہا کہ تم چاہو تو یہیں رہو، کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے قبیلے واپس جائیں. کہا ٹھیک ہے، آپ نے بڑی عزت کے ساتھ واپس فرما دیا. تو یہ جو رشتے ہیں ان کی بھی اہمیت ہے، ظاہر ہے جب ان رشتوں کی اہمیت ہے، جو خونی رشتے ہیں ان کی تو اہمیت اور زیادہ، جو اصلی ماں باپ ہیں، جو وجود کا ذریعہ ہیں. وعن عمر بن السائب رضی اللہ عنہ انہ بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان جالسا یوما فاقبل ابوہ من الرضاعۃ فوضع له بعض صوبه فقعد عليه ثم اقبلت امه فوضع لها شق صوبه من جانبه الاخر فجلست عليه ثم اقبل اخوه من الرضاعۃ فقام له واجلسه بين يديه. یہ بھی آخری درجے کے اہتمام کی بات ہے اور عزت دینے کی بات ہے کہ آپ کے والد رضائی والد تشریف لائے، یعنی جن خاتون نے آپ کو دودھ پلایا، حضرت حریمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صہیبہ نے بھی آپ کو دودھ پلایا جب ابو لہب کی باندھی تھی شروع میں، کسی انہی میں سے کسی ایک واقعہ ہے، بظاہر حضرت حریمہ سعدیہ کا واقعہ معلوم ہوتا ہے، ان کے جو شوہر تھے پہلے وہ تشریف لائے جو آپ کے رضائی والد تھے، تو آپ نے جو چادر آپ اوڑھے تھے وہ چادر کا ایک حصہ بچھا دیا. پھر کچھ دیر کے بعد والدہ آئیں، آپ نے پھر اور چادر جو تھی وہ بھی ان کے لیے بچھا دی. کچھ دیر کے بعد آپ کے رضائی بھائی آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تشریف لائے تو آپ کھڑے ہو گئے ان کے لیے، وہ اجلس او بین یدی اور جو کپڑا تھا پورا گویا کہ بچھا دیا اور سامنے ان کو کر لیا، خود آپ سامنے بیٹھ گئے ان کے سامنے ہو کر، اور چادر پر اپنے رضائی ماں، رضائی والد اور رضائی بھائی کو بٹھایا. اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے رشتوں کی، کہ جب رضائی رشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام فرما رہے ہیں، تو جو اور اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں، خونی رشتے ہوتے ہیں، ہمارے سگے والد، ہماری والدہ، ہمارے بھائی، ہمارے چچا، ہمارے اور رشتے دار اگر ہمارے پاس آئیں، تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا اہتمام ہونا چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے، اور عام لوگوں کے مقابلے میں کچھ بڑھ کر ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. یہ شریعت کا حکم ہے، اس سے رشتے قائم ہوتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں، اور اگر اس کے برخلاف ہوتا ہے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. آج کل ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ خود غرضی کی بنا پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشتے داروں ہی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، غیروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، غیروں کے ساتھ آدمی سب کچھ کر لیتا ہے، اچھے اخلاق برتتا ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ وہ اچھے اخلاق نہیں برت پاتا، بس سلوک ہی کرتا ہے. یہ حکم شریعت کے خلاف ہے، حکم شریعت کے خلاف ہے یہ شریعت اس کی تلقین کرتی ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ سب سے بڑھ کر سلوک کرنے والا، اچھے سے اچھا برتاؤ کرنے والا. حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر، اور پھر آپ نے فرمایا کہ انا خیرکم لاہلی، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زبان مبارک سے ارشاد فرمائے. تو معلوم یہ ہوا کہ گھر والوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ بہتر سے بہتر برتاؤ کرنا چاہیے، اور یہ چیز درجہ بدرجہ جو سب سے زیادہ قریب اور رشتے کے اعتبار سے اس کا سب سے زیادہ حق ہے، اس کے ساتھ سب سے زیادہ سلوک کیا جائے، اور پھر جو اس کے بعد ہو، پھر جو اس کے بعد ہو، ترتیب کے ساتھ ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کا، اس ترتیب کا خیال رکھا جائے کہ جو جتنا زیادہ قریب ہے رشتے کے اعتبار سے اس کا اتنا ہی زیادہ خیال رکھا جائے. اور اس میں عام طور پر بالکل برعکس ہوتا ہے کہ جو اجانب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کا تو آدمی خیال رکھتا ہے لیکن اپنے رشتے داروں کا خیال نہیں رکھتا، ان کو نمبر دو پہ کر دیتا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ رشتے داروں کو مقدم کیا جائے، ان کا پہلا درجہ ہے، ان کے ساتھ زیادہ سلوک کیا جائے، اور پھر جو دوسرے حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے. سب کا حق ہے، اسلام میں تو یہ ایک نظام معاشرت ہے پورا، لیکن اس میں ترتیب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرمایا کہ جو جتنا زیادہ رشتے دار قریب ہو اس کا اتنا زیادہ حق ہے. لیکن عام طور پر آپ دیکھیے، بھائیوں سے عام طور پر ناچاقی ہوتی، بھتیجوں سے ناچاقی ہوتی، بہت جو سگے رشتے دار ہیں ان سے ناچاقی ہوتی، اور غیروں کے ساتھ بڑے اچھے ماشاء اللہ، کیا کہنے، ان کے ساتھ ہر طرح کا سلوک کیا جا رہا. یہ جو عدم توازن ہے یہ دین کے مزاج کے خلاف. دین یہ چاہتا ہے کہ جو قریبی اعزاء ہیں ان کے ساتھ سب سے زیادہ سلوک کیا جائے، ان کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے، اور اس کا دوہرا اجر ہے. یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی صدقہ دے رہا ہے اور صدقہ اپنے بھائی کو دے دے، اپنی بہن کو دے دے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دے، تو اس کا دوہرا اجر ملتا ہے. صدقۃ و صلۃ، صدقے کا بھی اجر ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا. اجنبی کو دے گا ایک اجر ہے، وہ صدقے کا اجر ہے، لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے گا تو دوہرا اجر. یہاں تک کہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے یہ کہ آپ اپنے بھائی کو دینا چاہیں، بہن کو دینا چاہیں، اس کی اجازت ہے شریعت. جو آپ کے ماں باپ ہیں، اصول ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح جو فروع ہیں یعنی اولاد، وہ چاہے صلبی اولاد ہو یعنی بیٹے بیٹی ہوں یا پوتے نواسے ہوں، ان کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. لیکن جو بھائی ہیں یا بھائی کے اولاد ہیں، دادا کے بھائی ہیں یا دادا کے بھائی کی اولادیں ہیں، یا نانا نانی ہیں ان کی اولادیں ہیں، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، ان کے بھائیوں کو اور ان کے اولادوں کو دے سکتے ہیں. تو یہ جو قریب اعزاء ہیں ان کو آدمی اگر زکوٰۃ بھی دیتی، اور زیادہ اجر کی بات، زکوٰۃ کا بھی ثواب ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا. تو یہ جو دین کا مزاج ہے، اس مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے، سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن جو قریبی اعزاء ہیں ان کا حق زیادہ ہوتا ہے، اس کا زیادہ خیال ہونا چاہیے. یہ اگر مزاج ہمارا بن جائے تو یہ جو آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، عام طور پر عزیزوں میں ہوتے ہیں، تو قریبی جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں، برتن جب قریب ہوتا ہے تبھی اس میں آواز پیدا ہوتی ہے، تو عام طور سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. اس میں بھی اس کا خیال رکھنا کہ کس کا کیا حق ہے، ہم حق سے تجاوز نہ کریں، اور جو حق ہے وہ حق ادا کریں. یہ اصل دین کا مزاج ہے، اس کو ہمیں سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.